أحسن لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخلو الحق وخلاصة الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بابا زبور صلى الله عليه وسلم. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے بھی مجالس رکھی گئیں ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند سرور پر دعا. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بقیت اللہ ایک ایسا وجود ہے جسے پروردگار عالم نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جائے. پھر سوال ہوا، یہ وجود کس کا ہے جس کو خدا نے آج تک باقی رکھا؟ تو فرمایا، وجود کسی اور کا نہیں، امام زمانہ کا وجود ہے جو آج تک باقی ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں خیر بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ امت، وہ شیعہ، وہ سوسائٹیز جو امام زمانہ کے وجود کو مانتی ہیں، پھر اس امت میں، اس سوسائٹی میں وہ خیر نظر کیوں نہیں آتا، وہ برکت نظر کیوں نہیں آتی؟ خیر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایسا سکون ہونا چاہیے کہ انسان کو مصیبت نہ لگے، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہوا نظر آئے. وہی جملہ جو سیدہ زینب نے دربار یزید میں فرمایا کہ یزید ما رأیتُ إلا جمیلا، کہ میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. علماء فرماتے ہیں یہ حسن رضا الہی تھا، اور یہ منزل تب آتی ہے جب انسان اپنی دل و جان سے اپنے وقت کے امام کو پہچان پاتا ہے. موضوع سخن بھی یہی ہے کہ کربلا سے ہمیں ظہور تک کا سفر طے کرنا ہے. اگر ہم کربلا کو نہیں سمجھ پائیں گے، ہمیں امام کا ظہور بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. منتظر یا انتظار کرنے والا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھ جائیں اور کسی فلائٹ کے آنے کا انتظار کریں، کسی بس کے آنے کا انتظار کریں، یا ویٹنگ میں بیٹھ جائیں کہ کب میری ٹرین آتی ہے، میں ٹرین پہ سوار ہو جاؤں. وہ انتظار اور ہے جو کسی جہاز کا کیا جاتا ہے، وہ انتظار اور ہے جو کسی ٹرین کا کیا جاتا ہے، وہ انتظار اور ہے جو کسی بس کا کیا جاتا ہے. امام کا انتظار نہ ٹرین کا انتظار ہے، نہ بس کا انتظار ہے. فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عبادت، بہترین عمل کیا ہے؟ انتظار الفرج ہے، امام کا انتظار کرنا ہے. جب عربی میں لفظ عمل آتا ہے، اس کا ترجمہ انگلش میں ایکشن بنتا ہے، یعنی بہترین ایکشن، بہترین عمل کیا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کرنا ہے. جب خدا نے اسے عمل کہہ دیا، تو اس عمل کی کوئی صورت ہوگی. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ نماز ایک عمل ہے، عزاداری ایک عمل ہے، ماتم ایک عمل ہے، گریہ ایک عمل ہے، مولا کا تعزیہ اٹھانا ایک عمل ہے، تو آپ پوچھیں گے مولانا ڈسکرائب کریے اگر یہ عمل ہے تو کیسا ہے؟ تو میں کہوں گا نماز ایک عمل ہے، نماز کے ارکان ہیں، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں رکوع ہے، نماز میں قنوت ہے، نماز میں حمد ہے، نماز میں قل ھو اللہ احد ہے. تو سوال یہ ہے، جب انتظار بہترین عمل ہے، تو اس عمل کی شکل و صورت کیسی ہے؟ پھر اس عمل کے ارکان کیا ہیں؟ پھر یہ عمل ہے تو کیسا ہے؟
ظاہراً ہمیں کوئی عمل نظر نہیں آتا، ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کل بھی کہا، ہم لفظوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم الفاظ کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے، کہ جب شیعہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے اسے نہیں پتا، جب اس سے پوچھا گیا کہ توحید کا مطلب کیا ہے تو اس جوان کو نہیں پتا، جب اس سے پوچھا گیا کہ ولایت کا مطلب کیا ہے تو کہنے لگا مولانا ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی ولی اللہ کہہ دو۔ یہی تو سب سے بڑا ظلم تھا جو ممبر سے کیا گیا اور اب تک کیا جا رہا ہے، کہ ہم نے ولایت کو خلاصہ کر دیا صرف علی ولی اللہ کہنے پر، ہم نے نماز کو خلاصہ کر دیا دو سجدوں میں، ایک رکوع میں اور سورہ یہاں میں۔ ارے اگر نماز یہ تھی اور نماز کی حقیقت یہ تھی تو ایسی نماز تو خوارج بھی پڑھتے تھے، اگر نماز یہ تھی تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، لیکن بارہا قرآن نے کہا کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اور ہم بارہا زیارت عاشورا میں گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ کہیں بھی قرآن میں خدا یہ نہیں کہتا کہ میری نماز پڑھو پڑھو، نہیں، ہمیشہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، خدا کہنا کچھ چاہتا ہے ہم سمجھتے کچھ ہے، کیونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے عربی کے صحیح الفاظ کو سمجھا نہیں ہے، لہٰذا اپنے اپنے ترجمے کرتے ہیں، اپنی اپنی تفاسیر کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ہر کسی کے گھر میں ہے، لیکن وہ قرآن باعث برکت نہیں ہے۔ کون سا قرآن باعث برکت ہے؟ جو ہمارے گھر میں ہو اور اس قرآن کی تفسیر بھی علی اور آل علی سے پوچھی جائے۔ جب تک ہم اپنی تفسیریں کرتے رہیں گے تب تک ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو ہم نے ولایت کا خلاصہ علی ولی اللہ پہ کر دیا۔ ہم سے پوچھا گیا کہ مولانا تبرا کا مطلب کیا ہے، اور آج کے شیعہ جان سے پوچھا جاتا ہے کہ تبرا کیسے کہتے ہیں، کہتے مولانا تبرا کا مطلب یہ لعنت بھیجو، دن رات لعنت بھیجو، یہ تبرا ہے۔ ارے ایک بہت بڑا سرکل ہے تبرا، اس سرکل کا ایک جز لعنت ہے۔ یعنی آپ ایک ٹریل کا تصور کیجئے جس پہ گلاس بھی ہو، جس پہ چائے بھی ہو، جس پہ سموسہ بھی ہو، لیکن اگر آپ کو اس ٹریل میں صرف گلاس نظر آئے تو میں کہوں گا دوسری چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی۔ تو تبرا ایک بہت بڑا سرکل ہے، اس سرکل میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم نے صرف لعنت کو لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تبرا کا مطلب کیا؟ یعنی براءت۔ تبرا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز سے نفرت کرنا۔ کس چیز سے نفرت کرتا ہوں؟ کہ آج کے جوان سے پوچھا جاتا ہے، اچھا یہ جو لعنت تو بھیج رہا ہے یہ بھیج کس پہ رہا ہے؟ یزید کی آنکھوں پر، یزید کی زبان پر، یزید کے ہاتھوں پر، یا یزید کی ہڈیوں پر؟ ارے اس کے ہاتھ اور اس کی ہڈیاں تو قبر میں گل کے سڑ کے ختم ہو گئیں، وہ بھی مٹی میں بدل گئی، تو تو لعنت کس پہ بھیج رہا ہے؟ کیا اس کے جسم پہ بھیج رہا ہے؟ کیا اس کی آنکھوں پہ بھیج رہا ہے؟ کیا اس کے ہاتھوں پہ بھیج رہا ہے؟ کہ نہیں مولانا ہاتھوں پر تو نہیں بھیج رہا، تو کس پر لعنت بھیج رہا ہے؟ کہ یزید کے کیریکٹر پر لعنت بھیج رہا ہے، یزید کی عادتوں پہ لعنت بھیج رہا ہوں، یزید کی ہیبٹس پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ اچھا جب تو صلوات پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ صلوات کس پہ بھیجتا ہے؟ کیا محمد کے جسم پہ بھیجتا ہے؟ کیا حسین کے جسم پہ بھیجتا ہے؟ کیا حسین کی آنکھوں پہ بھیجتا ہے؟ نہیں، پھر کس پہ بھیج رہا ہے؟ کہ میں حسین کی ذات پہ بھیجتا ہوں۔ اچھا ایک اور سوال کروں، جب لفظ یزید آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یزید کی آنکھیں آتی ہیں، یزید کی زبان آتی ہے، یزید کے کان ذہن میں آتے ہیں، میں جسم کی بات کر رہا ہوں، یزید کے ہاتھ ذہن میں آتے ہیں۔ فوراً جب لفظ یزید آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کوئی ایسا جو شراب پیتا تھا، کوئی ایسا جو زنا کرتا تھا، کوئی ایسا جس نے شریعت کو پامال کیا، کوئی ایسا جس نے نواسے رسول کو قتل کیا، کوئی ایسا جس نے نبی کی نواسیوں کو بازار میں لایا۔ تو یزید کا جب نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یزید کا جسم نہیں آتا، یزید کا کیریکٹر ذہن میں آتا ہے۔ اسی طرح جب حسین ابن علی کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا مولا کے بال ذہن میں آتے ہیں؟ ارے وہ تو اور ہیں جو صرف زلفیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ تو اور ہیں جو مدینے کی گلیوں کو میٹھا سمجھ کر میٹھا میٹھا کہنے لگتے ہیں، وہ تو اور ہیں جو نبی کی جوتیاں سروں پہ اٹھاتے اور نبی کے بال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تو ان تصورات سے نکل جا، جب تمہارے ذہن میں مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا زلفیں آتی ہیں؟ کیا نبی کے دانت ذہن میں آتے ہیں؟ کیا نبی کے ہاتھ ذہن میں آتے ہیں؟ نہیں، جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو ذہن میں اس کی رحمت آتی ہے، ذہن میں اس کا امین ہونا آتا ہے، ذہن میں اس کا اچھا کیریکٹر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی مومن اور علی والے کے ذہن میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ علی کی شجاعت آتی ہے، علی کی سخاوت آتی ہے، شب ہجرت نبی کے بستر پر سونا علی کا یاد آتا ہے، اور میدان جنگ میں لڑتے ہوئے میرے مولا کا یاد آتا ہے، اور جب دوسروں کا نام ذہن میں آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ کسی کا بھاگنا، کسی کا رونا، کسی کا بار بار سوال پوچھنا۔ تو اس کا مطلب جب عارف کاظمی دنیا سے چلا جائے گا اور آپ سے پوچھا جائے گا کون عارف کاظمی، تو آپ کے ذہن میں میرا حلیہ نہیں آئے گا، میری تصویر نہیں آئے گی۔ شاید چند لوگوں نے دیکھا، ان کے ذہن میں تصویریں یاد ہو، لیکن جب نسلیں گزرتی جائیں گی اور آپ کسی نسل کی گزرتے ہوئی شخصیت کو یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس کا کیریکٹر آتا ہے۔ تو معصوم اب یہاں پہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان ظاہر کو چھوڑ دے، باطن کو سمجھنے کی کوشش کر، جو حقیقت ہے وہ تمہارا باطن ہے۔ یزید بھی یزید بنا، نہ نام کی وجہ سے، نہ جان کی وجہ سے، نہ جسم کی وجہ سے۔ اگر یزید یزید بنا تو اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اگر حسین حسین بنا تو اپنے کیریکٹر کی وجہ سے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں کیشیو کونو لنا زینن ولا تکون لنا شینا، کہ ہمارے لیے باعث سے زینت بننا شیعہ بھی وہ ہوتا ہے جس کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، جو اچھی صفات والا ہوتا ہے، جو اچھی ہیبٹس والا ہوتا ہے۔ 60 سال کی زندگی کو خلاصہ کیا جائے تو چند عادتوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ بھائی کون صاحب، بھائی والا بڑا سخی تھے، اچھا کون مومن، بڑے نمازی تھے، اچھا کون جوان، بڑے تہجد گزار تھے، اچھا وہ جوان کرتا کیا تھا کہ مولانا بڑا جھوٹا تھا، اچھا اس میں کون سی چیز تھی مولانا ورنہ گائے حرام میں مبتلا تھا، اچھا وہ کیا کرتا تھا کہ مولانا پوری زندگی نشہ کرتا رہا۔ یعنی جانے کے بعد یاد کیا رکھا جاتا ہے؟ آپ کی عادت کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی، یہ تمہارے کیریکٹر کا نام ہے۔ تو تبرہ صرف لعنت کو نہیں کہتے، تبرہ برے کیریکٹر کو کہتے ہیں۔ تبرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا کیریکٹر تھا تو یہ دیکھ کہ وہ کیریکٹر تمہارے وجود میں تو نہیں ہے، اس کیریکٹر سے دوری کا نام تبرہ ہے۔ اور تولہ کا مطلب یہ ہے، تبرہ یعنی برے کیریکٹر سے بچنا ہے، اور تولہ کا مطلب یہ ہے اچھے کیریکٹر کو اپنے وجود میں اپنانا ہے، اور ایسے بن جانا ہے کہ امام وقت کے اٹھے کہ سلمان منا حلل بائب، سلمان ہم سے ہے۔ مولا یہ سلمان نہ بنو ہاشم ہے نہ سید ہے، پھر آپ نے کیوں کہا کہ سلمان ہم سے ہے؟ فرمایا جب جب تو سلمان کو دیکھتا ہے تب تب تجھے علی ابن ابی طالب کی یاد آتی ہے، جب جب کوئی تمہیں دیکھے اسے اہل بیت کی یاد آنے لگے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ جب نگاہ کو وسیع کریں گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی، لیکن اگر ہم کربلا کو صرف ایموشنلائز کر دیں، صرف گریے تک محدود کر دیں، صرف ماتم اور عزاداری تک کربلا کو محدود کر دیں، تو ہم نے بہت بڑے کربلا کے پہلو کو چھوڑ دیا۔ جس طرح لوگوں نے ولایت سے صرف علی ولی اللہ کو لیا، یعنی لفظوں کو تو لیا لیکن علی کے کیریکٹر کو نہیں لیا، لفظوں کو تو لیا لیکن علی کی زندگی کو نہیں لیا۔ دیکھیے لفظ کسی کام کے نہیں ہے جب تک وہ کیریکٹر آپ کے وجود میں نہ آئے۔ لفظیں کرنے والے صوفیزم میں چلے جائیے، اس میں یہی ہے، وہ کسی خانقاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور تسبیحیں اٹھا کے دن رات اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتے رہتے ہیں۔ خالی ذکر کسی کام کا نہیں ہے، وہ ذکر کام کا ہے جس ذکر کے ساتھ انسان فکر بھی کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ اسی فکر کی وجہ سے ہور ہور بنتا ہے۔ تو اب سوچئے یزیدی کیا کرتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے، وہ آپ کو فکر سے روکتا ہے۔ اہل بیت کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے وجود میں فکر کو بیدار کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے 2 سوچیں آتی ہیں، 1 سوچ وہ ہے جو آپ کی فکر کو بند کرتی ہے، دوسری سوچ وہ ہے جو آپ کے فکر کو کھولتی ہے۔ امام کا مطلب ہے وجود کو بیدار کرنا، ضمیر کو بیدار کرنا، سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنا۔ جب علامہ اقبال کہتے ہیں اس قوم کو تو بیدار ہونے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، یہ بیداری جسم کی بیداری نہیں ہے۔ آپ تو روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں، اپنے آفس میں جاتے ہیں، یہ جسم تو بیدار ہے لیکن اس کا ضمیر مردہ ہے، اس کا وجود مردہ ہے، اس کا وجود سویا ہوا ہے۔ تو فرمایا امام کا کام یہ تھا کہ سوئے ہوئے جسموں میں انسانوں کو بیدار کرنا، ان کے ضمیر کو بیدار کرنا۔ کہ فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مار دیا جائے تو خود خود کو مار دے۔ مولا کس کو مارو، اپنی غفلت کو مار دے، اپنی غفلت کو موت دے اور اپنے وجود میں بیدار ہو جا۔ لیکن یہ غفلت کب انسان کی مرتی ہے، جب انسان اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے، اس وقت ہر انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ بیداری کسی کام کی نہیں ہے۔ ارے اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا جب ڈوبنے لگا تھا کہ آمنت ہے خدا میں تجھ پر بھی ایمان لے آیا، اور رب موسیٰ صبر بھی ایمان لے آیا، لیکن خدا کہتا ہے اب کی بیداری کسی کام کی نہیں ہے، بیداری وہ کام کی ہے جب اپنی زندگی میں انسان بیدار ہو جائے، اور جب زندگی میں بیدار ہو جاتا ہے تو وہ کربلائی کہلاتا ہے۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے کربلا میں 72 شہید تھے، اور واقع کربلا کے بعد بھی تقریباً 28,000 سے لے کر 32,000 تک لوگ امام حسین پر قربان ہوئے، جس میں لشکر مختار بھی شامل ہے، جس میں توابین بھی شامل ہے، جس میں جناب زید کا لشکر بھی شامل ہے، بہت سارے قیام شامل ہیں جنہوں نے حسین کے نام پر انتقام لیا اور شہید ہو گئے، یقیناً وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہاں وہ 28,000 شہید اور کہاں کربلا کے 72 شہید، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی حسین پر شہید ہوئے، وہ بھی حسین پر شہید ہوئے، وہ 28,000 ہیں، یہ 72 ہیں، لیکن آپ ان 28,000 کو ایک کربلا کے حر سے ملا سکتے ہو، ایک علی اکبر سے اس کا موازنہ کر سکتے ہو، ایک جناب جون سے موازنہ کر سکتے ہو؟ آپ ان کا موازنہ صرف ایک حبشی غلام سے کر سکتے ہو جس کا نام جون ہے، کیا آپ اس سے وہاں ایک قلبی کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کیوں، وہ بھی تو شہید ہیں، یہ بھی تو شہید ہیں، وہ بھی حسین کے نام پہ شہید ہوئے، یہ بھی حسین کے نام پہ شہید ہوئے۔ فرمایا فرق ہے، فرق کون سا ہے؟ فرمایا جو کربلا میں شہید ہوئے انہوں نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا تھا، جسے ہم اہم اور مہم کہتے ہیں، مومن کی نشانی ہے وہ اہم اور مہم کی تمیز کرنا جانتا ہے، یعنی اس طرح کہوں کہ امپورٹنٹ ان موسٹ امپورٹنٹ، اس وقت میرے لیے بہت زیادہ ضروری کیا ہے اور ضروری کیا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے کربلا میں جانا ضروری نہیں سمجھا، لیکن اس وقت یہ جون سمجھ گیا، یہ وہب قلبی سمجھ گیا، ابھی مجھے فیصلہ کون سا کرنا ہے۔ اسی طرح امام فرماتے تمہاری زندگی میں ہر وقت یہ گھڑی آتی ہے، جس وقت تجھے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اب مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے۔ لیکن انسان ذرا یہ سوچے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف 72 ہے، یہ استقامت ان 72 میں آئی تو کیسے آئی؟ کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے 313 صحابی، مولا یہ آپ عدد کیوں دے رہے ہیں 313؟ اور آج کئی لوگ اعتراض کرتے مولانا کیا 300 ملین میں 313 نہیں ہے؟ 300 ملین میں 313 نہیں ہے، یہ 313 ہوں گے کیسے؟ کہ چھٹے امام سے کسی نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، اتنے آپ کے شیعہ، کیا آپ سب سنتے ہیں کہ مولا کے شاگرد اتنے زیادہ تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کا لیکچر سننے امام کے شاگرد آتے تھے؟ لیکن وہ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے، اگر جعفر صادق کے پاس 22 بھی ایسے ہو تو میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 22 کیسے مولا، یہ ہیں کیسے، ان میں صفات کیسی ہیں، ان کا وجود کیسا ہوگا؟ تو فرمایا یہ ایسے ہیں، یعنی 22 کے 22 کا عقیدہ ایک ہے، 22 کے 22 کا عمل ایک ہے، 22 کے 22 کا اخلاق ایک جیسا ہے، یعنی یہ اپنے صفات میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں اور درد رکھنے میں ایک جیسے ہوں گے۔ لا وجود لا ينفق ہے۔ ارے یہ بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ بیٹا باپ کی سنتا ہے، لیکن کربلا میں آپ کو عجیب منظر نظر آتا ہے، بھتیجا بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، غلام بھی ویسی اطاعت کر رہا ہے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ایسی اطاعت کر رہے ہیں جیسے عباس کر رہے ہیں۔ بھائی ہماری تو گھر میں بیوی نہیں سنتی، اور کربلا کے میدان میں ایسی اطاعت نظر آتی ہے، کیا کیا امام حسین نے؟ کیا امام نے جادو کیا؟ کیا حضرت موسیٰ کی طرح عصا پھینکا اور لوگوں نے ایمان لایا؟ نہیں، یہ کمال حسین ابن علی تھا، نہ کوئی جادو کیا، نہ کوئی معجزہ کیا، حسین نے اپنے اخلاق سے ان کے وجود کو ایسا بنا دیا کہ ان کا عمل ایک تھا، ان کا کردار ایک تھا، ان کا اخلاق ایک تھا۔ کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی موت کی تمنا رکھ رہا ہے، اور یہ سورہ یہ جمعہ کی آواز ہے، لیکن میں اپنی بحث سے ٹاپک سے نکل جاؤں گا۔ فرمائیے مومن کی نشانی، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے تو اے مومن پھر موت کی تمنا کر کے دیکھنا۔ لیکن آج کا مومن بیمار ہوتا ہے کہتا ہے مولانا دعا کریے ٹھیک ہو جاؤ، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کو التماس کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیجیے میں مرنا نہیں چاہتا، اور دوسری طرف مجلس میں بھی آتا ہے اور یہ سنتا ہے کہ من یموت یرنی، جو مرتا ہے اسے علی کی زیارت ہوتی ہے۔ تو میں نے کسی مریض کو کہا اتنا علی کی زیارت سے گھبرا کیوں رہے ہو، موت آئے گی تو علی کو ہی دیکھو گے، علی کی زیارت سے کیوں گھبرا رہے؟ اس کا مطلب ابھی تک معرفت نہیں آئی ہے۔ یہ کون سی چیز آئے جو اس مومن کو دنیا سے جدا نہیں ہونے دیتی، یہ کون سی چیز ہے جس نے لشکر یزید کو حسین ابن علی سے دور کیا؟ اور وہ کون سی چیز تھی جن لوگوں نے خود کو حسین کے وجود کے قریب کیا؟ اور وہ کون سی چیز ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے اگر باعث ہوتے؟ اور وہ کون سا عمل ہے کہ امام زمانہ فرماتے جب تک 313 نہیں ہو جاتے تب تک میرا ظہور نہیں ہوگا؟ مولا 300 ملین کہاں اور 313 کہاں؟ فرما نہیں، ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا ماحول جس میں لوگوں کا عمل ایک ہو. اگر رضویہ شیعہ سوسائٹی ہے، سوالیہ ہے، کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا عمل ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کا کردار ایک ہے؟ کیا پورے رضویہ میں لوگوں کے عقائد ایک ہیں؟ اگر عمل ایک ہوتا تو یہ پوری مسجد صبح کی نماز میں کھچاکھچ بھری ہونی چاہیے تھی، یہ نماز ظہر میں بھری ہونی چاہیے تھی. لوگوں کا کم آنا یہ دلیل ہے کہ ان کا عمل ایک نہیں ہے، کیونکہ اگر عمل ایک ہوتا تو سارے آتے. ایک مومن آ رہا ہے، دوسرا نہیں آ رہا، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. 20 مومن مجلس میں آ رہے ہیں، دوسرے نہیں آ رہے، اس کا مطلب ان کے عمل اور عقیدے میں فرق ہے. جب معاشرے کا عمل ایک ہو جاتا ہے اور جب امام وقت لبیک کہتا ہے تو پورا معاشرہ کھینچتا ہوا آتا ہے. اور کربلا میں یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ امام کیا دکھاتے ہیں. جب وقت اذان آتا ہے اور وقت نماز آتا ہے، بیویا بھی نماز پڑھ رہی ہے، حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نماز کو بچانے میں لگا ہوا ہے، یعنی ان سب کا عمل ایک ہے. یہ میدان صفین نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب مصلی بچھا رہے ہیں اور ابن عباس کر رہے ہیں کہ علی یہ میدان جنگ ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ جنگ صفین میں علی کے عقیدے میں، ابن عباس کے عقیدے میں فرق ہے، علی کے عقیدے میں اور اصحاب کے عقیدے میں فرق ہے. کیونکہ علی کے اصحاب نے علی پر اعتراض کیا کہ مولا یہ میدان جنگ ہے، وقت نماز نہیں ہے. لیکن کربلا میں جب حسین مصلی بچھاتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا، سعید کھڑا ہو جاتا ہے کہ حسین تو نماز پڑھ، اگر میرے وجود پہ تیر لگتے ہیں تو لگ جائے. یہ وہ پختگی ہے جو امام نے اپنے اصحاب کے وجود میں پیدا کی کہ فرماتے غالباً 20 سے 25 تیر سعید کے سینے میں لگتے ہیں، لیکن اپنے بدن کو کہتا ہے بدن اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے. فرمایا اتنا بوڑھا تھا کہ کمر جھکنے والی تھی، لیکن سعید نے اپنی کمر پر کس کے کپڑا باندھ لیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے کمر پر رکھ دیا اور وجود کو مخاطب کرنے لگا، اے بدن مرنا تو تجھے ویسے بھی ہے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے مرنا، گرنا تو تجھے ویسے بھی ہے لیکن حسین کی نماز کو بچا کے بعد میں گرنا. فرمایا اتنا بدن سے خون بہ چکا کہ ہونٹوں پر سفیدی چھا گئی اور اب ہونٹوں پہ کپ کپا ہر تاری ہو گئی. پھر اپنے ہونٹوں کو کہنے لگا سعید اتنا صبر کر دے کہ میرا حسین آخری سجدہ دے دے، میرا حسین آخری سلام کر دے. یا امام سلام دیتے آئے اور یہاں سعید زمین پہ آ کر گر جاتا ہے. اور یہ سعید کا کردار تھا، وہ حسین ابن علی کا کردار تھا. جیسے سعید زمین پہ گرنے لگتا ہے، حسین ابن علی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنوں کو سعید کے سر کے نیچے دیتے ہیں. فرمایا سعید تجھ سے میں بھی راضی ہوں، میری اما زہرا بھی راضی ہے. یہ وہ مقام ہے جو سعید نے حاصل کیا. لیکن یہ منظر آپ کو جنگ صفین میں نظر نہیں آتا، یہ منظر آپ کو جنگ عہد میں نظر نہیں آتا. وہ بھی اصحاب نبی تھے لیکن نبی کے دانت کٹتے رہے اور نبی کے دانت گرتے رہے اور وجود رسالت پر حملہ ہوتا رہا، لیکن مسلمان مال غنیمت کے پیچھے بھاگتے رہے. لیکن یہ منظر آپ کو کربلا میں نظر نہیں آتا. پہلے سارے اصحاب خود کو حسین پر قربان کرتے ہیں، آخر میں حسین ابن علی شہید ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہ محبت، وہ جان ساری، وہ وجود کا قربان کرنا، وہ حسین کا عشق، وہ حسین کی محبت جو کربلا میں نظر آتی ہے، وہ اطاعت امام جو کربلا میں نظر آتی ہے. اب یہ امام زمانہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میرے پاس ایسے 313 ہو جائیں گے، یعنی کربلا میں 72 تھے، اس کے 4 گنا یا 5 گنا زیادہ جب شیعہ ہو جائیں گے، جن کا کردار ایک ہوگا، جن کی رفتار ایک ہوگی، جن کا اخلاق ایک ہوگا، جن کی معرفت ایک ہوگی، جب میں لبیک کہوں گا ان کے عمل میں فرق نہیں آئے گا. جب میں بلانے پر آؤں گا کوئی یہ نہیں کہے گا مولا میرے بیوی بچے، مولا میرا گھر، مولا میرا کاروبار. بس اگر یہ سنیں گے امام آواز دیتے ہیں جس طرح حبیب کوفے سے چلا تھا، اسی طرح یہ بھی اپنے گھروں سے چلیں گے اور اپنے امام کی آواز پہ لبیک کہیں گے. تو ہمیں اپنے وجود میں اس کردار کو پیدا کرنا ہے جو کردار کربلا والوں میں تھا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اچھا دوسری طرف کیا تھا؟ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ ان كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تمنا کرو موت کی. یہ لفظ فَتَمَنَّوُ، تمنا، یہ بہت بڑا عجیب لفظ ہے. اسی تمنا پہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے، اسی تمنا پہ کوئی جہنمی بنتا ہے، کوئی جنتی بنتا ہے. اب کس چیز کی تمنا کرو؟ خدا کہتا ہے موت کی تمنا کرو. اور یزیدیوں نے کس چیز کی تمنا کی تھی؟ حکومت رے کی تمنا. مال دنیا کی تمنا، اپنے بچوں کو بچانے کی تمنا، لیکن کربلا میں کس چیز کی تمنا ہے سوائے موت کے؟ کسی چیز کی تمنا نہیں، کیونکہ حسین ابن علی کے لیے موت موت نہیں، لقاء خدا کا نام ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے۔ موت یعنی رب کا دیدار، موت یعنی علی کا دیدار، موت یعنی اہل بیت کا دیدار، کیونکہ مرنے کے بعد ملائکوں کو دیکھتے ہو، مرنے کے بعد پردے ہٹتے ہیں اور یہ عالم مجردات سے جو تمہاری روح آئی تھی پلٹ کر عالم مجردات کی طرف واپس چلی جاتی ہے، یعنی موت موت نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی کا نام ہے۔ یہ بھی تمنا ہے کہ امام فرماتے ہیں مومن کی نشانی ہے وہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور تمنا ہے جسے تمنا شیطانی کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں بچ شیطان کے وسوسوں سے، اور اس کا ایک وسوسہ یہ ہے یہ تمہارے وجود میں تمنا کو بنا دیتا ہے۔ مولا کیسی تمنا بناتا ہے؟ فرمایا زینۃ لکم، یہ تمہارے لیے تمنا کو زینت دیتا ہے، اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے تو اس کے پیچھے چلتا ہوا جاتا ہے۔ دنیا روکنے پر آتی ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا، باپ روکنے پر آتا ہے تو رکنے کا نام نہیں لیتا، ماں سمجھانے کو آتی ہے تو سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اسے ایسی تمنا دیتا ہے، اس تمنا کو ایسا حسن بخشتا ہے، اس کو ایسی زینت دیتا ہے تو اس کے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج معاشرے کی مثال دوں گا، مثلاً ایک نوجوان ہے کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے، اب اس کی جو حسن ہے، اس کا جو عشق ہے، اس کو شیطان زینت دیتا ہے، اور اتنی زینت دیتا ہے کہ اس کی زینت میں پھنستا رہتا ہے۔ اگر کوئی اسی کو کہتا ہے بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن شیطان نے کیونکہ اس کے اخلاق کو اس کے لیے زینت دی ہوئی ہے، یہ کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اخلاق اچھا نہیں، ارے اگر وہ مجھ سے باتیں کرے تو میرا دل کرتا ہے پوری پوری رات باتیں کرتا رہوں، کیونکہ شیطان نے اس کے لیے زینت دی ہے، وہ زینت آپ کے لیے نہیں ہے، وہ زینت اس کے لیے ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ہے جس کے پیچھے شمر بھاگ رہا ہے، اور وہی چیز ہے جس کے پیچھے ابن سعد بھاگ رہا ہے۔ ارے جس کے پیچھے ابن سعد بھاگ رہا ہے، سوال یہ حبیب کیوں نہیں بھاگ رہا، عباس کیوں نہیں بھاگ رہا، علی اکبر کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس کا مطلب جس چیز کو زینت بنایا گیا ابن سعد کے لیے، وہ زینت عباس کے لیے زینت نہیں ہے، وہ علی اکبر کے لیے زینت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، یہ آپ کے لیے قابل زینت ہے، میرے لیے قابل زینت نہیں ہے۔ ایک گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، 30 لاکھ کی گاڑی ہے، کسی کے لیے بڑی زینت ہے، وہ دن رات کرتا ہے کہ یہ گاڑی مجھے لینی ہے، کیونکہ شیطان نے ساری زینتوں کو اس کے وجود میں ڈال دیا، اب یہ اس گاڑی کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسرا مومن ہے، کہتا ہے مفت میں بھی دو گے میں اس گاڑی پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ارے مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، ایک کے لیے زینت ہے، دوسرا اس سے بھاگ رہا ہے، ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لیکن علی فرماتے ہیں میں نے اسی دنیا کو 3 طلاقیں دے دی کہ دوبارہ نکاح ہی اس دنیا سے نہ ہو سکے۔ یہ مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ عقل ہے، یہی وہ فہم ہے، یہی وہ بصیرت ہے جو اہل بیت جس کو عطا کرتے ہیں وہ انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ یعنی شیطان نے جس چیز کو تمہارے لیے باعث زینت بنایا تو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے۔ اب سوال یہ مولا میں اس کی زینت سے بچوں تو کیسے بچوں؟ اصل نوجوان کو یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو، وہ پڑھے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ مولانا کیسے پڑھوں؟ یہاں سے طی العرض کے قصے پڑھ دینا بڑا آسان ہے، حسین کی زیارت نہیں ہو رہی یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، امام زمانہ کے سپاہی نہیں بنے یہ کہنا بڑا، بنے تو کیسے بنے؟ یہ اصل سوال ہے۔ مجھے وہ روحانی لذت اور وہ میڈیٹیشن حاصل کرنی ہے تو میں کیسے حاصل کروں؟ میں آیت اللہ بہجت کی طرح نماز میں گریا چاہتا ہوں تو کیسے رہوں؟ وہ کیفیت میرے لیے پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ وجود جو کربلا والوں کو ملا، وہ سوچ جو کربلا والوں کی ملی، اگر وہ سوچ میں اپنے وجود میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پیدا کروں؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر مجھے نماز الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کا معراج ہے، مولانا مجھے معراج نہیں ہوتا، یہ معراج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس حقیقت الہی پر کیسے پہنچا جاتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے جس شے کو شیطان نے میرے لیے زینت بنایا، کسی جوان کے لیے نامحرم کو زینت بنایا، کسی جوان کے لیے رات کو بیٹھ گیا کسی فلم کے کسی سین کو زین بنا دیا، کسی جوان کے لیے گیم کو زین بنا دیا، کسی کے لیے گاڑی کو زین بنا دیا، کسی مومن کے لیے رشوت کو زینت بنا دیا، کسی کے لیے حسن کو زینت بنا دیا، کسی کے لیے شہرت اور ریاست کو زینت بنا دیا، اس زینت میں ہر کوئی مبتلا ہے، ممبر پر آنے والا مبتلا ہے، نوحے پڑھنے والا مبتلا ہے، کوئی شہرت کی زینت میں مبتلا ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کے چڑھنے پر مبتلا ہے، کوئی مال کمانے کے پیچھے مبتلا ہے۔ یعنی شیطان ہر کسی کے وجود میں کسی نہ کسی شے کو زینت لکم، یہ تمہارے لیے زینت بنا دیتا ہے، اور اسی زینت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ دیکھیے کسی کے لیے یورپ زینت، زینت آئے، کسی کے لیے انگلینڈ زینت آئے، کسی کے لیے آسٹریلیا زینت آئے، اور اسی زینت کے پیچھے کتنے لوگوں کی جانے جاتی ہیں، کتنے لوگ یہاں سے وایا ایران اور ترکی ہو کر اور کنٹینرز میں چڑھ کے یورپ کی محبت میں نکل جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے، نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے، کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ یعنی جس چیز کو اس نے زینت بنایا، اپنی زندگی کو اس زینت پر داو لگا دیتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان اور ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے مجازی عشق میں آ کر اپنی جان کو قربان کر دیا، خودکشیاں کر دی۔ کچھ تو ایسے کیسے جاتے ہیں، ایسے جوانوں کے کیسے آتے ہیں کہ والد کہتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے، میرے بیٹے نے 10-10 مرتبہ خودکشی کی ہے، میں اسے بچا نہیں سکتا۔ ارے ہے کیا اس زینت میں کہ یہ جوان اپنی زندگی کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ مومن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے، یہ سیاستدان اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ریاست اور کرسی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، یہاں تک ابن سعد حسین ابن علی کے گلے کے کٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان نے اس کے لیے حکومت رائے کو زینت بنا دیا تھا۔ یہ ابن ملجم علی کا قاتل بن جاتا ہے، کیونکہ کتما نے کہا تھا میرا حق مہار یہ ہے کہ اگر تو میرا حق مہار ادا کرنا چاہتا ہے تو میرا حق مہار یہ ہے کہ تمہاری تلوار پر علی کا خون دکھنا چاہیے۔ کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا کہ یہ اس خاتون کے عشق میں مبتلا ہوا، وہ رشوت میں مبتلا ہوا، وہ سکوں اور درہم میں مبتلا ہوا۔ ارے کیا ہوا تھا جناب زبیر کو کہ علی کے پھپھی کا بیٹا ہے، اور وہ زبیر جس کے لیے سیدہ فرماتی ہیں علی اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنے کزن کو کہوں، میں اپنی پھپھی کے بیٹے کو کہوں کہ میرے لیے تابوت بنائے، جس کے لیے سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں وہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کبھی خدا قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، کبھی قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا بنی اسرائیل کی بھینس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ان کے بچڑوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا عذاب فرعون کا بتاتا ہے، کبھی عذاب نمرود کو بتاتا ہے، کبھی قارون کے زمین میں دس جانے کا ذکر کرتا ہے۔ ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، خدا بتانا چاہتا ہے مومن دیکھنا کہ جن لوگوں نے شیطان کی زینتوں کو اپنا مقصد بنایا ان قوموں کا حال کیا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر تو بھی اپنی زندگی میں شیطان کی زینت کے پیچھے بھاگے گا، جس شے کو شیطان نے زینت بنایا، تمہاری زندگی بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے اگر میں اس زینت سے بچنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو معصوم کا فرمان ہے، فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو اسی وقت موت دے دے، جب تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاغذ بڑا حسین ہے، اور جس کے پاس یہ کاغذ ہوگا اور جس کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا بس وہ مالا مال ہو جائے گا، میں نے اس کو زینت دے دی۔ اب آپ سوچیں گے مولانا کیسے، میں کہوں گا اس میں کیسی دعا لکھی ہے، یہ جس کی جیب میں ہوگا آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ مالا مال ہو جاؤ گے، آپ کے گھر سے پیسے نکل آئیں گے، آپ کی زمین سے خزانے نکل آئیں گے، آپ کو ایسی کروڑوں لاکھوں کی نوکریاں ملیں گی کہ آپ جو ہیں اس سے مالا مال ہو جائیں گے، بس ایک ہی سال میں آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ میں نے اس کاغذ کو وسیلہ بنایا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور میں گمراہ آپ کو کر کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز زینت بنی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے حب مال۔ میں سمجھ گیا آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، کیونکہ آپ کے وجود میں شیطان نے مال کو زینت دی ہے، لہذا اسی زینت کو پانے کے لیے میں یہ کاغذ بھی آسانی سے بیچ دوں گا، میں جو چیز آئے گا آپ کو بیچ کے چلا جاؤں گا۔ تو معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم کریں تو کیا کریں؟ فرمایا جب وہ زینت بناتا ہے، یہی نام ہے یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تمہارے سینوں میں پہلے وسوسہ کرتا ہے۔ یہ وسوسہ آئے کیا؟ یہ پہلے خیال پیدا کرتا ہے۔ فرمایا مومن عقل مند ہوتا ہے، اور عقل مند کی نشانی ہے اس میں صفت رشد ہوتی ہے۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ جناب مختار کا لقب تھا کیس، اس کے بعد اس کا قبیلہ اس کے ماننے والوں نے ایک فرقہ بنایا، فرقہ کیسانیہ۔ کیس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہوشیار، حد سے زیادہ تیز۔ فرمایا مومن تیز ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے کو سمجھتا ہے اور وسوسے کو وہیں پہ موت دیتا ہے۔ سمپل سی مثال دوں، نوجوان کہتے ہیں مولانا میں پھنس گیا ہوں، حرام رشتوں میں مبتلا ہو گیا، اور یہ آخری زمانے کی نشانی آئے گا، آخری زمانے میں قبح گناہ ختم ہو جائے گا، یعنی لوگ گناہ کو کبھی نہیں سمجھیں گے، فخر کریں گے اپنے گناہوں۔ آج یہ دوستیاں، نہ محرموں کے تعلقات، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، کہ نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے مولانا اتنوں سے میری دوستی ہے، اتنے نا محرموں سے میرے تعلقات، یعنی حیا ختم، غیرت ختم، محبت حسین کہاں گئی، اطاعت امام کہاں گئی، حضور پروردگار عالم کہاں گیا؟ کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو آپ کے وجود سے ان چیزوں کو زینت بنا دیتا ہے، اور جب زینت بن گئی تو آپ فخر کریں گے اس زینت کو۔ جب گاڑی کسی معاشرے میں زینت بن گئی، تو سیاستدان بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کر فخر کریں گے، جب مال زینت بن گیا تو انسان مالدار بننے میں فخر کرے گا، کسی معاشرے میں بد حجابی زینت بن گئی تو خاتون حجاب پہننا پسند نہیں کرے گی، بد حجابی کو زینت سمجھے گی اور اسی کو اپنی، امام کا فرماتے ہیں ولا تکون لنا شہرا کون لنا زینت، ہمارے لیے باعث زینت بن، علی کس شے کو زینت سمجھ رہے ہیں اور سوال یہ تو کس شے کو زینت سمجھ رہا ہے، امام زمانہ کس شے کو زینت سمجھ رہے ہیں اور اے مومن تو کس شے کو زینت سمجھ رہا ہے؟ بالکل ہمارے الفاظ، ہماری سوچیں، ہماری تھنکنگ، ہمارے نظریے اور رہنے اور سہنے کا طریقہ بدل گیا، جو طریقہ حلبے سوچ رہے تھے وہ طریقہ اور تھا، اور جس طریقے پہ آج ہمیں دنیا چلا رہی ہے، جس طریقے پہ میڈیا چلا رہا ہے وہ طریقہ بدل گیا۔ تو فرمایا اگر شیطان کے وسوسے اور زینتوں سے بچنا ہے چاہے سے تمہارے ذہن میں کوئی خیال لائے فوراً اسے موت، اس کا گلا وہیں پہ کیا کر دو گھونٹ، لیکن اگر تو ایک قدم آگے بڑھا، مثال کے طور پہ ایک میسج آیا کسی نامحرم خاتون کا، ہاں جیسے موبائل میں میسج آتا سلام علیکم ہیلو ان ہائے، اب سوال یہ ہے اگر رپلائی کروں یا نہ کروں، یہ پہلا وسوسہ ہے، یہاں آپ کو جو کرتا ہے کہ معصوم فرماتے گناہ دلدل ہے، دلدل کا مطلب یہ ہے جیسے تو ہلے گا نا یہ اور کھینچے گی، پھر تھوڑا ہلے گا یہ اور کھینچے گی، گناہ بالکل ایسے، ایک میسج آیا ہیلو ان ہائے کا میسج، اب آپ نے کہا دیکھ لوں سلام کیا ہے جواب دینے میں کیا ہے، اب یہاں شیطان کا وسوسہ شروع ہو رہا ہے، جواب دینا واجب ہے، سلام آیا ہے تو جواب دینا واجب ہے، حضوری سلام کا جواب واجب ہے، ٹیکسٹ کا ثواب واجب نہیں ہے، اور جس کا پتہ بھی نہ ہو کہ سلام کرنے والا کون ہے، اس کی نیت کیا ہے، اب آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، آگے فوراً رپلائی آیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوستی کی جائے، پھر آپ نے کہا کہ آپ کون، پھر کسی خاتون کا نام آیا، اب یہاں پہ وسوسے اور بڑھنے لگے، شیطان نے اور آپ کے ذہن میں وسوسے کو بڑھانا شروع کر دیا، جوانی بھی ہے، جذبات بھی ہیں اور قوت شہوت بھی اس کے وجود میں ہے، یہ قوت خدا دیتا ہی اس لیے ہے کہ دیکھوں تو اس کو استعمال کیسے کرتا ہے، والد اگر باپ کو گاڑی دے لیکن ڈرائیونگ نہ سکھائے دنیا کیا کہے گی، یہ دشمن ہے بیٹے کا، یہ دوست نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڑی کو بھی توڑے گا، یہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی توڑے گا اور روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو بھی مارے گا، کیونکہ اسے چلانا نہیں آتی، جس انسان کو یہ نہیں پتا مجھے اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، جس مومن کو یہ نہیں پتا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، جس انسان کو یہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے خیال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، ارے کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے جب تک وجود کو ہینڈل کرنا نہ سیکھو، شادی ہو گئی 60 سال زندگی گزر گئی، 50 سال زندگی گزر گئی، بیوی نے تھوڑی سی بے احترامی کر دی، کبھی برتن توڑتا ہے، کبھی بچوں کو مارتا ہے، کبھی گالم گلوچ کرتا ہے، یہ کیسا مومن ہے جو ایک گھنٹہ مجلس میں روتا ہے لیکن گھر میں جا کر غصے پہ کنٹرول نہیں، اور وہ علی ابن ابی طالب جو فاتح خیبر فاتح خندق، وہ علی ابن ابی طالب جس کی تلوار سے لوگ ڈرتے تھے اور اسی علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا جاتا ہے، لیکن علی تو کنٹرول کرتے ہیں، وہ تو کافر بھی تھا، مار بھی سکتے تھے، مارنا بھی جائز تھا، لیکن علی نے کہا کہ علی کون ہے، علی وہ نہیں جس کے غصے کا علی پر کنٹرول، علی وہ ہو جو علی اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، مومن بھی یہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے، ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے ہاتھوں پر، تمہارے وجود کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت ہو، یہ نہیں کہ صرف زبان سے علی ولی اللہ کا، اور یہ بھی تم نے کتنی دیر علی ولی اللہ کا، 5 منٹ 10 منٹ، بازار میں علی کو بھول گئے، گھر میں علی کو بھول گئے، بیوی سے بات کرتے ہوئے علی سے بھول گئے، کہیں پہ رشوت لینی تھی اس وقت جھوٹ بولا اس وقت تمہیں علی بھول گئے، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت اہل بیت کا مطلب یہ 24 گھنٹہ اہل بیت کی ولایت میں رہو، ولایت خدا کا مطلب یہ ہے کہ مومن 24 گھنٹہ اللہ کی ولایت میں رہے، حضور خدا کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ خود کو اس کے حضور میں محسوس کرو، امام فرماتے ہاں مانا تو بہت ساروں نے خدا لیکن زبان سے مانا ہے، یہ جملہ امام حسین کا کہ کربلا مدینے سے چلتے کربلا کی طرف کہ فرمایا دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام ہے، یہ مزہ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے مزہ لیتے ہیں، یہ 2 وقت کی نماز پڑھ کے مزہ لیتے ہیں، لیکن اس نے نماز میں سیکھا کہ ارے وہ نماز جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، رائٹ اینڈ لیفٹ گردن کو موڑنا حرام ہے، مولا کھانا حلال تھا، پانی حلال ہے، روٹی حلال ہے، کلام کرنا حلال ہے، لیکن آپ نے نماز میں 2 منٹ کے لیے اس کو حرام کیوں کیا، اللہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن 2 منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے میں کہوں، 2 منٹ کے لیے آنکھوں کو سجدگاہ پہ رکھ، دو منٹ کے لیے ہاتھوں کو جھکا کے رکھ، دو منٹ کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا، جب میں کہوں رکوع میں جا، جب میں کہوں سجدے میں جا، جب میں کہوں ہاتھوں کو بلند کر، زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جو مجھے پسند ہے، اپنی مرضی سے کلام نہ کرنا۔ اگر اپنی مرضی سے میرا نام بھی لیتے ہو تو وہ نماز منہ پہ مار دوں گا۔ جو حمد میں نے کہی وہ حمد پڑھنا، جس ترتیب سے میں نے کہا اس ترتیب سے پڑھنا۔ اس کا مطلب اطاعت الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردگار عالم نے کہا۔ تمنا کا مطلب یہ ہے کہ تمنا وہ کر جو تمہارے پروردگار عالم نے کہا۔ تو فرمایا شیطان کو اسی وقت موت دے، اس کے وسوسے کو موت دے۔ اب یہاں وسوسہ آتا ہے، اب انسان سوچتا ہے کروں تو کیا کروں، اب کہتا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا، آپ نامحرم ہیں، آپ سے رشتہ رکھنا حرام ہے، بڑی سی اس امام کی حدیث بھیج کے رپلائی کر دیا۔ آگے سے جواب آتا ہے آپ نے میرا دل توڑ دیا، آپ میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے، آپ میں ایموشنز نہیں ہیں، تھوڑی سی بات کرنے میں کیا ہوتا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے تو کتنا ظالم ہے، تو اتنا سندل ہے، دو جملے بات کرنے میں کیا ہو جاتا ہے۔ آگے پھر مشورے شرعی بھی دیتا ہے، آگے جا کے رشتہ حلال کر دیا جائے گا۔ پھر یہ نوجوان جب اپنے وسوسے کو وہاں موت نہیں دیتا، اب شیطان اس کے ایمان کو موت دیتا ہے، اب اس کی ولایت کو موت دیتا ہے، اب اس کی توحید کو موت دیتا ہے، یہاں تک کہ وجود گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا اگر پہلے ہی یہ اس گناہ کا رپلائی نہ دیتا، کیا ہوتا پہلے ہی وسوسے کو وہیں پہ موت دے جاتا، کیا ہوتا پہلے ہی چیز میں، دیکھیے وہ کرتا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مومن کہتا ہے مولانا یہ فلم تو دیکھوں گا لیکن بیچ کا گانا میں نہیں دیکھتا۔ بڑا کمال ہے کہ مولانا جیسے گانا شروع ہوتا ہے نا میں بالکل فاسٹ ٹریک پہ رکھ دیتا ہوں، آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں، آگے چلا جاتا ہوں۔ اس کا مطلب مولانا میں دریا میں تو جاؤں گا لیکن میں پیرا شوٹ والا کپڑا پہن کے جاؤں گا، میرا بدن گیلا نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے آئے، میں مٹی میں تو گروں گا لیکن مولانا مٹی میرے کپڑوں کو نہیں لگے گی۔ معصوم فرماتے ہیں تو ایسی گلی میں جاتا کیوں ہے جہاں پہ اندیشے گناہ ہو، تو ایسی چیز کو دیکھتا کیوں ہے جس میں 1% اونلی 1% گمراہی کا اندیشہ ہو؟ یہ عقل مند کی نشانی نہیں ہے، مومن اور عقل مند کی نشانی یہ احتمال ضرر دیتا ہے، یعنی ضرر کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو۔ اگر آپ کو کہا جائے، مثال دے رہا ہوں 1% آپ کو بتا رہا ہوں 1%، یہی فرق ہے کہ ہم ایمان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے لیکن اپنی مٹیریل اس دنیا کو کتنی اہمیت۔ آپ کو بتایا جائے آپ فلاں صاحب آپ نے جو 50,000 کا ٹکٹ لیا ہے اور آپ جہاز پہ جا رہے ہیں دبئی، ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ 2% ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز گر جائے، چڑھیں گے کبھی؟ کہیں گے 50,000 گئے مٹی میں لیکن میں 2% کا بھی رسک نہیں لوں گا۔ اب سنیے امام کا فرمان، فرمایا دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کی عقلیں عقل معاش والی ہیں، ایک وہ جن کی عقلیں عقل معاد والی ہیں۔ یہ نہیں کہ یزید کے پاس عقل نہیں تھی، یہ نہیں کہ شمر کے پاس، فرمایا یزید کے پاس عقل تھی پر عقل معاش تھی، یعنی اس عقل سے صرف معاش کو کمانا جانتا تھا۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ دنیا بچے، مال کیسے بنائیں، بزنس کیسے کریں، یہ انشاءاللہ اس قرآن کی آیت پہ کل آؤں گا کہ بھائی ذرا وہ تجارت نولا ون آئے۔ میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں اور بزنس کو دیکھتے ہیں تو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ترقو کا قائم ہے جبکہ تو قائم ہے، قائم کا مطلب قائم آل محمد، امام زمانہ کا لقب ہے، وہ آل محمد کا فرزند جو قائم و کھڑا ہوا ہے۔ اور آج کا مومن جب بزنس و تجارت کو دیکھتا ہے تو اپنے امام کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی عقل عقل معاش آئی۔ اور فرمایا نظام کفر، یہ مغرب کی حکومتیں، امریکہ کی حکومت، وہ نظام بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہے، ان کی سویلائزیشن بڑی خوبصورتی سے کھڑی ہے لیکن کس چیز پہ کھڑی ہے؟ معاش پر۔ آپ یوٹیوب پہ لکھیے ہمیشہ ہاؤ ٹو بیکم بلینر ملینر، مجھے بلینر کیسے بننا ہے، مجھے ملینر کیسے بننا ہے۔ وہاں پر اگر لوگ اخلاق مند ہیں اس کی وجہ بھی معاش ہے۔ یعنی اگر کوئی سگنل کو مومن کراچی میں تو توڑے گا لیکن یو کے میں اور آسٹریلیا میں نہیں توڑے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں توڑ دے؟ کہا مولانا فائن لگتا ہے، $50 دینے پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اس میں ادب نہیں ہے، اس کے دل میں $50 کی محبت ہے، یہ $50 کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کرتے، کچرا کیوں نہیں پھینکتے، فلا کیوں نہیں کرتے؟ کہ مولانا فائن لگتا ہے، ہمیں اتنا جرمانہ لگتا ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے۔ تو کیونکہ وہ معاشرہ معاش پہ کھڑا ہے، وہاں پہ لوگوں کو با ادب بنایا معاش کی وجہ سے، یعنی یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اور یہ کرو گے تو پیسے لے لیے جائیں گے۔ تو وہ اس پیسے کی محبت میں، ان کی رسی پیسہ ہے، ان کی رسی مال ہے، اس معاشرے میں نظم بھی ہے، ضبط بھی ہے، اخلاق بھی ہے، آپ کو سب کچھ ملے گا، اور آپ جائیں گے آپ کہیں گے مولانا وہاں صفائی بھی ہے، امن بھی ہے، جسٹس بھی ہے، سب کچھ ہے، کیونکہ اس کی رسی معاش ہے، انہوں نے معاش کی رسی پکڑا. لیکن نظام الہی کس پہ چلتا ہے؟ معاد پر. خدا کہتا ہے کہ صفائی کر، صفائی نصف ایمان ہے. کوئی نہیں کرتا کراچی میں، جہاں کچرا آیا پھینک دیا، اپنے گھر میں بھی، اپنی گلی پر. کیوں؟ کیونکہ اس کا معاد کمزور ہے. لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جو کچرا نہیں پھینکے گا اس کو منتھلی 20,000 روپے دیے جائیں گے، پورا کراچی صاف ہو جائے گا، کیونکہ معاش والی عقل ہے، یہ پیسے کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. اور اسی کراچی میں کہا جائے جو کچرا پھینکے گا، اور پورے کراچی میں کیمرا لگے ہوئے بھائی، جو کچرا پھینکے گا، ایک مرتبہ پھینکا اسے 2,000 فائن کیا جائے گا، کوئی نہیں پھینکے گا، کیونکہ اقول اقول معاش ہے، یہ معاش پہ جی رہا ہے، یہ پیسے کو اتنی ہمیں ایمان کو نہیں دیتا. رسول فرماتے ہیں نصف الایمان ہے صفائی، صفائی نہیں کرتا. ہفتہ ہو جاتا ہے مومن نہاتا نہیں ہے، 10 دن ہو جاتا ہے برش نہیں دیتا، 8 دن ہو جاتے ہیں ناخن نہیں کاٹتا. بھائی کیسا مومن ہے یہ؟ نصف ایمان، آدھا ایمان تمہاری بدن کی صفائی پہ کڑا ہے. امام حسین فرماتے ہیں میری زیارت کو آؤ تو غسل زیارت کرو، جمعے کا غسل کرو، غسل نشاط کرو، غسل جنابت کرو، غسل استغفار کرو، غسل توبہ کرو، غسل استخارہ کرو، 1,000 قسم بھی غسل بتا دیے، اتنی تمہارے مکتب میں صفائی کی اہمیت ہے. لیکن ایمان کو کون امپورٹنٹ دیتا ہے؟ ایمان کیا ہے مولانا؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ اللہ کہتا نصف ایمان ہے. کہا ایک سبحان اللہ کہتے ہو اللہ جنت میں 100 درخت بناتا ہے، ایک کسی کو ٹائم. لیکن یہاں کہا جائے کہ کسی کی چاپلوسی کر دو تو نوکری مل جائے گی، کتنی زبان کو چرب کر کے اس کے پیچھے اس کی چاپلوسی کر دو. بہت فاصلہ ہے کربلا میں اور ہم میں، بہت فاصلہ ہے. پڑھنے والا بھی اس مجلس میں جاتا ہے جہاں پہ معاش ہو، سننے والے ان کی اس مجلس میں رش ہوتی ہے جہاں پہ چاول کا دانہ ہو. جہاں چاول کا دانہ وہاں آدمی کا آنا. کل یہاں اعلان کیا جائے زردابی ہوگا اور یہاں پہ بوفے لگایا جائے گا، 30 ایٹمز لگائے جائیں گے پورے رضویہ میں، دیکھیے رش کتنا ہوتا ہے. اقول اقول معاش ہیں. پڑھنے والا معاش والی عقل رکھتا ہے، وہ مجلس پڑھتا ہے، ذاکر نوح خان، کیونکہ اقول معاش والی ہے، پیسہ، لگژری لائف اسٹائل. آج جو کلچر سیاست دانوں کا ہے، جو وی آئی پی کلچر گنہگاروں کا ہے، راشیوں اور زانیوں کا ہے، جو پروٹوکول وہ لے کر آتے ہیں، آج وہی کلچر آپ کو مذہبی لوگوں کا نظر آتا ہے. ان کے پیچھے گارڈز، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ وی آئی پی کلچر ہے، یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. کیونکہ اقول زین لکم، شیطان نے اس چیز کو زینت بنایا، بڑی گاڑی کو زینت بنایا، مال کو زینت بنایا، مٹیریلسٹ لائف کو زینت بنایا، پیسے کو زینت بنایا. اب یہ بھی سمجھتا ہے کہ لوگوں کے لیے یہ زینت ہے، یہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے. وہ خطیب ہو، وہ نوح خان ہو، وہ جو بھی ہو، اس چیز کو زینت کہتے ہیں. کہتے مولانا لوگ عزت نہیں کرتے جب تک بڑی گاڑی نہ ہو. اس کا مطلب تو نے بھی اسی چیز کو زینت دی جس کو شیطان نے زینت دی. تو نے حسین والی چیزوں کو زینت نہیں دی، تم نے حسین کے کلچر کو کتنا بڑھایا. ہم بھی شیطان کے کلچر کو بڑھا رہے ہیں، وہی کلچر جو شیطانی کلچر ہے، وہی کلچر، وہی لائف اسٹائل، وہی لگژری لائف اسٹائل، وہی سیلفشنیس کا تصور، وہی مٹیریلسٹ لائف کا تصور. تم اپنے جوان کو کیا سکھا رہے ہو کہ یہ مٹیریلسٹ بن جائے؟ تم اس جوان کو کیا سوچ دے رہے ہو کہ مالدار بن جائے، بڑی گاڑی پر بیٹھے، آگے پیچھے پولیس والے ہوں؟ یہ کلچر سکھانا چاہ رہے؟ یہ کلچر تو مغرب میں بھی نہیں ہے، یہ کلچر تو اس دنیا میں بھی نظر نہیں آتا. وہاں کے وزیر بھی ایسے نہیں چلتے جیسے یہاں کے لوگ چلتے ہیں. یہ وہ تقویٰ تھی جو علی ابن ابی طالب سکھانا چاہتے تھے کہ ایک امام کا سفیر، ایک امام کی حکومت میں حکومت کرنے والا مصر میں جب کسی امیر کی دعوت پہ جاتا ہے تو مولا علی خط لکھتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے تو آج کل امیروں کے گھر میں کھانا کھانے جاتا ہے. کیا غریبوں کے گھر میں کھانا نہیں ملتا؟ کیا ان کے سفرے پر کھانا نہیں آئے؟ کہ امیروں کے سپنوں پر دستان دیکھ کر ان کی رنگینیوں میں تو جکڑ گیا اور تو کیسا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے؟ کہا خبردار، آج کے بعد کسی امیر کے گھر میں کھانا کھائے، کیونکہ تو والی ہے، تو حکومت کرنے والا ہے، غریب کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا یہ امیروں کو زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہے. اور کس کی وجہ سے دے رہا ہے؟ تقوی کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر مال کامیابی ہوتی، اگر دولت کامیابی ہوتی، اگر ریاست کامیابی ہوتی تو خدا کہتا قرآن میں کہ فرعون کامیاب ہے، خدا کہتا کہ قارون کامیاب ہے. لیکن خدا نے اگر کسی کو عزت دی اور با کمال سمجھا تو ابراہیم کو با کمال سمجھا، خدا نے اسماعیل کو با کمال سمجھا، یحییٰ کو با کمال سمجھا. یہی وہ کلچر تھا جس کو لوگوں نے کھو دیا. ایک کلچر حسین کا, ایک کلچر یزید کا. ایک سولائزیشن حسین ابن علی کی, ایک سولائزیشن یزید کی. یہ تہذیب الاسلام کتاب پڑھیے, اسلامک سولائزیشن کا نام ہے. تم نے کتنا اسلامی سولائزیشن کو فالو کیا, تم نے کتنا اسلامی کلچر کو فالو کیا. یہ کلچر جو صرف مجلس میں ہم نے بنایا, یہ بھی اچھا, اس کو ایام اللہ کہتے ہیں اور شاعر حسین یہ شاعر اللہ کہتے ہیں, یہ بھی کرنا عبادت ہے. لیکن سوال یہ ہے, جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں تو مجھے تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کون سی سولائزیشن, کون سی تہذیب یاد آتی ہے؟ اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے مجھے مغرب کا کلچر یاد آتا ہے, مجھے مغرب کی چیزیں یاد آتی ہیں, یا مجھے اللہ یاد آتا ہے, مجھے حسین ابن علی یاد آتا ہے؟ جب جناب نوح یہ فریاد کر کے کہتے ہیں پروردگارا 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد, اے خدا آپ مار دے میری قوم کو, اس کو عذاب میں مبتلا کر دے, کر نوح اتنی سخت بد دعا نہ دے, کہ خدا ایسا عذاب نازل کر کے ایک بچہ بھی اس قوم میں اب پیدا نہ ہو. نوح کیوں؟ کہ ماحول اتنا بگڑ گیا, خدا اب میرا بچہ میری نہیں سنتا, اور میری بیوی میری نہیں سنتی, کیونکہ ماحول بگڑ گیا, اس معاشرے کے اسلوب بگڑ گئے, اس معاشرے کی تربیت بگڑ گئی. جب زمین خراب ہو جائے گندم کا دانا بہترین ڈالو لیکن وہ فصل گندی اگتی ہے, کہ خدا یہ زمین بگڑ گئی, ان کو تباہ کر رہے, لم یولد, اب ان میں کوئی پیدا نہیں ہوگا جب مومن ہو. لیکن دوسری طرف امام زمانہ فرماتے ہیں جب میرا ظہور ہوگا, امام زمانہ میرا ظہور ہوگا, معصوم کی روایت میں ہے, جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا, فرمائے حکومت مہدی میں کوئی زانی پیدا نہیں, کوئی شرابی پیدا نہیں ہوگا, کوئی جھوٹا امام کیا کریں گے, کون سی جادو کی چھڑی چلائیں گے کہ کوئی زانی پیدا نہیں ہوگا, کوئی جھوٹا پیدا نہیں ہوگا, کوئی مبغض پیدا نہیں ہوگا, کوئی حسد کرنے والی پیدا نہیں ہوگی, کوئی غیبت کرنے والی بد حجاب پیدا نہیں ہوگی. مولا آپ کریں گے کیا؟ فرمایا ایسی سوسائٹی بناؤں گا. افراد سسٹم سے بڑے نہیں ہوتے, سسٹم بڑا ہوتا ہے. میں ایسا سسٹم بناؤں گا, ایک ایسا سسٹم جس میں جو بچہ پیدا ہوگا سسٹم اچھا ہوگا, ماحول اچھا ہوگا, اسکول اچھے ہوں گے, گھروں کی تہذیب اور تمدن اچھا ہوگا, جس میں یہ بچہ پیدا ہوگا یہ حسینی بن جائے گا. میں پھر بھی مغرب کی مثال دیتا ہوں, وہاں پہ اگر کوئی کچرا پھینکتا ہے نا, کوئی کیمرہ نہیں, لیکن ہم اس کی سوشل لینگویج میں کہتے ہیں سوشل شاک اور سوشل پریشر. اس کو پتا اگر کچرا پھینکا دور سے کوئی دیکھے گا مجھے روکے گا, یہ ان کے ڈر سے کچرا نہیں پھینکتا. ایسا ہی امام زمانہ کی سوسائٹی میں ہوگا. مومن جب گناہ کرنے جائے گا اس کو پتا ہوگا مجھے روکنے والے روکیں گے, وہ کسی کو دعوت گناہ دے گا ڈرے گا کہ وہ مجھے کیا کہے گا. ایسی سوسائٹیز بھی ہیں جس میں آپ رشوت دینے سے ڈرتے ہیں, کہیں آفیسر ایماندار نہ ہو, کہیں مجھے پکڑ نہ لے, جس میں انسان گناہ کرنے سے ڈرتا ہے کوئی مجھے دیکھ نہ لے. لیکن جب سوسائٹی بری ہو جائے, پاکستان کی سوسائٹی میں بے جھجک ہو کے آپ رشوت دیتے ہیں, کیونکہ سوسائٹی گندی ہے, کیونکہ رولز گندے ہیں, کیونکہ نظام گندا ہے, کیونکہ قوانین فرسودہ ہیں. اور اس قوانین سے ہمارے علماء امید رکھیں کہ مولانا اسی سسٹم میں ہم کامیابی لائیں گے. بس سسٹم جب گندا ہے آپ کیا کرو گے؟ جب تک اس کے قوانین نہیں بدلتے, جب تک جسٹس سسٹم نہیں بدلتا, جب تک پورے نظام کو تبدیل نہیں کیا جاتا, تب تک پاکستان نہیں سدھرے گا. کتنی پارٹیاں بناؤ, کتنی سیاسی جماعتیں بناؤ, ہم بھی یہاں اور آپ بھی یہاں دیکھتے ہیں, آپ کر کیا پاتے؟ کچھ بھی نہیں کر پاتے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور میں ڈرائیور متقی آدمی بٹھا دوں. مولانا یہ نمازی ہے اور بڑا متقی پرہیزگار ہے, اس کو گاڑی پہ بٹھاتے ہیں. ہاں بھائی بٹھا دو, راستہ کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف. بہترین ڈرائیور بھی بٹھاؤ گے جب راستہ گندگی کی طرف جا رہا ہے تو یہ بالآخر جہنم میں لے جائے گا. اور لیکن اگر کوئی راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے, بد سے بدتر ڈرائیور بھی بٹھا دو, بالآخر کہاں پہنچے گا؟ جنت میں. یہ سسٹم کا نام ہے. جب اچھے سسٹم میں برے آدمی کو بھی ڈال دو وہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. یہ کربلا تھی. کربلا کا ماحول ایسا تھا, جب وہاب قلبی وہاں سے گزرا, مسیحی تھا لیکن کہا حسین اب تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. حسین کو امام دعوت دینے گئے, زہیر کو, امام حسین نہیں آیا, نہیں آیا زہیر. لیکن ایک مرتبہ حسین کے خیمے سے ہو کر گیا, زہیر پلٹا نہیں. اور ایک مرتبہ حسین سے ملا, ایک مرتبہ ملا, ایک جملہ امام نے کہا, سقلت کو ام کہے اور تجھ پہ تیری ماں روئے, ایک جملہ. یعنی اس سسٹم میں اتنی گریوٹی ہے. حسین کی سوسائٹی میں, اخلاق میں, ادب میں, ایمان میں اتنی کشش آئے کہ جو ایک مرتبہ ملتا ہے پھر کہتا ہے میں جدا نہ ہو جاؤں. ارے میں عام سی مثال دوں کربلا تو صدیوں پہلی والی بات ہے. یہاں سے امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو, 3 دن کربلا میں رہتے ہو اور واپس آتے ہو تو کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ رضویہ کی مسجد میں نماز میں وہ مزہ نہیں آتا جو امام حسین کے حرم میں آتا ہے. ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ وہی زمین ہے، وہی دو رکعت نماز ہے، لیکن وجود بدل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ کشش ثقل آئے، وہ روحانیت و اسپریچولیٹی آئے جس میں انسان، اس میں گریویٹی آئے. یہی جو خرج ہم من الظلمات الى نور، میں ان کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاتا ہوں. ایسا وجود اور ایسا نظام تجھے اپنے گھر میں پیدا کرنا ہے. جب تیرے گھر میں پڑوس کا بچہ بھی آئے، جب باہر جائے تو وہ بدل جائے، اس کے وجود میں تبدیلی آ جائے. جب وہ تمہارے گھر میں آئے، دیواروں پر کچھ ایسے نقش ہوں جن کو دیکھ کر وہ بدل جائے. لیکن ہم صوفہ سیٹ تو بدلنے کا خیال ہوتا ہے، بار بار ٹی وی بدلنے کا خیال ہوتا ہے، آج نئی واشنگ مشین آئی اور آج موبائل کا نیا ماڈل آیا، یہ خیال، یہ تمنا شیطان تو پیدا کر رہا ہے. لیکن یہ نہیں سوچا اس گھر میں بچے کو بڑا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس گھر کا ماحول میں کیسا بناؤں کہ جب میرا بچہ 6 سے 7، 7 سے 14، 14 سے 19 سال تک جب بڑا ہو، اس گھر کا ماحول، یہ مہد ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ لیے اکبر جیسا بن جائے. وہی ماحول جو مدینے میں حسین نے پیدا کیا. یہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے مومن کے وجود میں اتنی کشش ہوتی ہے، ایک مرتبہ کوئی اس سے ملتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے. اپنے بزنس میں ایسا بزنس مین بن، اپنے کالج میں ایسا جوان بن، اپنے اسکول میں ایسا اخلاق بنا، مجلس میں آ کر ایسا اخلاق بنا، اگر کوئی تم سے ملے تو کہے مومن ہے تو یہ ہے. میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں چوتھے امام نے زیادہ تبلیغ نہیں کی، نہ فقہی روایتیں ہمارے چوتھے امام سے ملتی ہیں، کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کو امام سے دعائیں ملیں گی، اکثر دعائیں صحیح فیصد جاری امام کا، دعائے ابو حمزہ سمالی امام کی. تو امام نے کیا کیا اس معاشرے میں؟ فرمایا وہ جور، فسق و فجور، گناہ کا معاشرہ، اس گناہ کے معاشرے میں کسی ایک نمازی کا ہونا بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر پورے رضویہ میں کوئی نماز پڑھنے نہ آئے، مسجد میں نہ آئے، لیکن ایک محلے کا جوان ایسا ہو جو روز مسجد میں جائے، تو لوگ اس کو کس چیز سے جانیں گے؟ کہ بھائی یہ بڑا نمازی ہے، یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے. یعنی جس معاشرے میں نماز پڑھی نہیں جاتی، اس معاشرے میں ایک جوان صرف نماز پڑھے، یہ اس کے عمل کی تبلیغ ہے. جس معاشرے میں رشوت لی جاتی ہے اور رشوت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس معاشرے میں یہ سرکاری جاب کرنے والا جوان اگر رشوت نہ لے، یہ کریکٹر، یہ زندہ کریکٹر ہے، یہ زندہ علی کا فرمان ہے، یہ زندہ ولایت علی، یہ اقیم الصلاۃ ہے، یعنی نماز اس کے اندر جی رہی ہے. یہ جہاں جا رہا ہے یہ اللہ کی نماز بن کے گھوم رہا ہے، اللہ کے حکم کو اللہ کی زمین پر قائم کر رہا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے زبور میں بھی لکھا کہ زمین کے وارث عباد الصالحین کو بنائیں گے، بالآخر اس زمین کا ورثہ اہل بیت کو ملے گا، اور ایک ایسی حکومت کو قائم کریں گے جس حکومت کے لیے ہر کوئی ترسے گا. صلوات پڑھے محمد. تو مقصد خلقت انسان اور آدم یہ تھا، یہ سوچے سمجھے اور سوچ سمجھ کر یہ 60 سال کی زندگی گزارے. اس کے لیے خدا نے رول ماڈل بھیجے، شخصیتیں بھیجیں. شیطان بھی اپنے رول ماڈل بناتا ہے، اللہ بھی اپنے رول ماڈل بناتا ہے. شیطان اسپائڈر مین کو، بیٹ مین کو، آئرن مین کو تیرا رول ماڈل بناتا ہے، لیکن خدا کربلا کو رول ماڈل بناتا ہے. وہ خیالی شخصیتیں بناتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خدا حقیقت کی شخصیتیں بناتا ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل جائیں گے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دل میں ابھی تک حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے. فرمایا وہ یہ چیک کرے کہ جب حسین کا نام آتا ہے مجھے گریہ آتا ہے کہ نہیں. یہ رونا جس کو نہ آئے نا، یہ قساوتیں بہت بڑی بیماری ہے، ہمیں اس کو دور کرو. ایک مومن تھا، اس نے اعتراض کیا کہ مولانا میں غریب ہوں اور بوڑھا ہوں، بیمار ہوں، چل نہیں سکتا، لہٰذا اپنی بیماری، بڑھاپے اور تنگ دستی کی وجہ سے میں کربلا نہیں آ سکتا. آپ نے تو مجلسوں میں پڑھا کہ حسین کریم ہے. مولانا کریم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا کریم یعنی جو بندے کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا، یعنی اتنی بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ بندہ نعمت سے دور رہے، وہ راہیں فراہم کرتا ہے کہ یہ نعمت حاصل کرے. یعنی اللہ کسی کو نہیں روکے گا مجلس میں، نہ راہیں فراہم کرے گا آپ کے، جو سفرا بچھائے گا، جو سفرے میں روحانی غذا ہو، اب آنا تمہارا کام ہے. تو میں نے کہا یہ کریم ہے، وہ ذہن میں بھی ڈالتا ہے، وہ توفیق بھی دیتا ہے. اس نے کہا مولانا کیا حسین کی زیارت نعمت نہیں ہے؟ میں نے کہا بہت بڑی نعمت ہے. کہا پھر بیماری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے میں کربلا جا نہیں پایا، اور میں مر جاؤں تو نام اعمال پہ ایک زیارت امام حسین کی بیماری کی وجہ سے نہ لکھی ہو، ایک زیارت امام حسین کی غربت کی وجہ سے نہ لکھی ہو، یہ تو پھر امام حسین قریب تو نہ ہوئے. تو کسی عالم نے خواب دیکھا آقا حسین کا، اور یہی سوال ہوا کہ مولا تنگ دستی کی وجہ سے، فقر کی وجہ سے ہم آپ کی زیارت کو آ نہیں سکتے، اور آپ تو کریم ہیں، اور ہم ایسے ہی مر جائیں اور نام اعمال میں لکھا ہو کہ اس نے حسین کی زیارت نہیں کی. تو امام فرماتے ہیں کس نے تجھے ثواب زیارت سے محروم کیا ہے؟ تو ثواب کما سکتا ہے، ہم کریم ہیں، نام اعمال میں لکھوانا ہے نا کہ تو نے حسین کی زیارت کی، ہم اولا لکھوانا ہے. کہ ایک کام کر لیا کر، گھر بیٹھے اگر واقعا نہیں آ سکتا اور تنگ دست اور دل میں تمنا ہے میری زیارت کی، گھر بیٹھ کر تو ثواب زیارت حاصل کر سکتا. مولا کیسے؟ فرمایا جب بھی دل تمنا کرے ہماری زیارت کو تو خلوص سے دل سے ہاتھ کو سینے پہ رکھنا، میری کربلا کی طرف رخ کرنا، اور مجھ غریب حسین کو سلام دینا. کہ مولا ثواب زیارت مل جائے گا؟ امام فرماتے نہیں، ایک نشانی ہے، اگر وہ تیرے وجود میں آ گئی تو ثواب زیارت مل جائے گی. مولا تو کون سی نشانی ہے؟ فرمایا اگر تو نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ وہ کیفیت ہے جب پہلی مرتبہ کربلا گئے تھے اور حسین کی زری کو دیکھا تھا. مومنین سمجھ سکتے ہیں یہ کیسی کیفیت ہے، کہ آدمی رونا نہیں چاہتا، اس کے بس میں نہیں ہوتا، دل ایسا ٹوٹتا ہے اور کوٹ کوٹ کے خود رونا شروع کر دیتا ہے کہ ضبط نہیں ہوتا. فرمایا اگر ایک مرتبہ مومن چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے خود نہیں روتا، دل رو رہا ہوتا ہے. فرمایا اگر سلام کیا اور یہ کیفیت تاری ہو گئی، اے مومن یہ یاد رکھنا یہ تیرے آنسو نہیں ہیں، یہ حسین کے سلام کا جواب ہے. جب ایسا جواب میں کسی کو دیتا ہوں، اب اگر اس رات تو مر بھی گیا، نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ حسین کی زیارت کر کے دنیا سے چلا گیا. اتنی فضیلت ہے آقا حسین کو سلام کرنے کی، اور یہ راتیں سلام کرنے کی، دن گزرتے جا رہے ہیں، آٹھ ربیع الاول تک، پھر اللہ جانے کس کو محرم نصیب ہو اور کس کو نہ ہو. اسی لیے معصوم کا فرمان ہے جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ یہ تصور کر کے بیٹھو یہ تمہارے زندگی کی آخری مجلس ہے. آئیے آج دلوں کو کربلا لے جائیں اور اپنے آقا حسین کو ایسے سلام کریں جیسے ننی سی سکینہ نے سلام کیا. Oh,
میرا سلام ہو کربلا کہ اس درد بھر مغرب جب جلتے ہوئے سکتا ہے لیکن میری بکھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کر دو. کسی نے کہا بی بی زینب سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہ ہوئی؟ فرمایا غم اس بات کا نہیں تھا کہ زائروں نے نہیں پہچانا, غم اس بات کا تھا کہ اپنوں نے بھی پہچانا. انکار کر دیا میں کہوں گا بی بی اپنے کیسے پہچانتے, اپنوں نے کبھی آپ کو بے چادر نہیں دیکھا, اپنوں نے کبھی آپ کو بازاروں میں نہیں دیکھ. فرمایا بی بی زینب کا قافلہ شام میں آیا, جناب سکینہ بی بی زینب کی گودی میں ہے. امام حسین فرماتے میرے شیو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو, میرے علی اصغر کو یاد کیا کرو, میرے دونوں بچے پیاس میں دنیا سے چلے گئے. ابھی بی زینب کی گود میں ننی سکینہ ہے, آہستہ سے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے. بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جا, یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں. فرمایا چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی, آواز کو سن لیا, دوڑتی ہوئی گلاس میں پانی بھرا کر بی بی زینب کو دیا. کہنے لگی اے قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی, میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. یہاں بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا, یہاں سکینہ پانی پینا چاہتی ہے. کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا. بی بی زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے لیے دعا کرو. ہم سید ہیں کسی کا احسان نہیں اٹھاتے. راوی کہتا ہے ابھی تک مومنہ نے سکینہ کو دیکھا نہیں تھا, اب سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, جیسے اپنا چہرہ بلند کیا. مومنہ کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے, زخمی رخساروں پہ پڑ گئے, یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے. کہتی آئے قیدی دعا کرو, اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے. سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, رو کر کہنے لگی ہے خدایا
قسم، او کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا،
کاموں میں نہ بتا تیری دوسری دعا کون سی. یہ دوسری دعا ایسی تھی سارا قافلہ رول لگا، کہتی ہے قائد بیبی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیج،
جیسے غربت میں وطن کا نام سنا تھا.
زینب نے کہا مدینہ جا کر کیا کرو گے،
کہتی ہے قائدی بیبی مدینے میں میرے رسول کا روضہ ہے،
اور تیرا مدینے میں کون ہے.
ایک مرتبہ کہتی ہے قائدی بیبی مدینے میں میرا حسین،
مدینے میں میرا ابا.
بی بی زینب نے کہا اور کون ہے،
کہتی ہے قائدی بی بی مدینے میں میری مرشد دادی.
زینب کو بڑا پیار آیا،
کہا اے مومنہ یہ تو بتا، تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن تو نے اپنی مرشد دادی کا نام نہیں لیا، کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو.
اتنا سننا تھا کہتی ہے قائدی بی بی میری مزار، میں اپنی بیوی سے ناراض ہوں.
کہا پھر مدینے والی کا نام کیوں نہیں لیتی.
اس نے ایسا جملہ کہا سجاد کا جگر ہل گیا،
کہتی ہے قائدی بیوی میری مجبوری سمجھو،
او میں نام کیسے لوں، او یہ بادار کا ماحول ہے، نامحرموں کا مجمع ہے، میری بیوی نام ہے علی کی بیٹی کا.
ہائے میں قربان بیوی زینب تیری مظلومیت میں. اتنا کہنا تھا بیوی زینب نے کہا اے مومنہ اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کہوں گی.
کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو.
کہ اگر مدینے والی بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہوں گی.
ایک مرتبہ یہ مومنہ غصے میں آتی ہے،
کہتی ہے قیدی بی بی دعا نہیں کرنی تو نکار،
لیکن میری بی بی کو بدعا تو نہ دے.
او میری بی بی تجھ جیسی قیدی نہیں کہ بازاروں میں.
اتنا کہنا تھا زینب کو جلال آیا،
اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا،
کہ ام میں حبیبہ نہیں پہچانا،
او جا زینب بنت علی،
ام میں حبیبہ وہ دن گزر گئے،
ارے میرا پاس مارا گیا،
او میرا حسین مارا گیا.
علی القوم الظالمین. پروردگار جلیلی زینب کی مظلومیت کا باعث ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما. پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں زیارت معرفت کربلا نصیب فرما. پروردگارا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر فرما، عقل سالم عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم ڈاکٹر محمد حسن ابن سید آفتاب حسین زیدی، ابن سید زبار حسین زیدی، سید عارف حسین رضوی، ابن ناصر حسین رضوی، سید شمیم حیدر زیدی بن سید حامد حسین زیدی اور زارین خاتون بن تیزی اکبر شہید پروفیسر استاد ستے جعفر اور تمام تر شہدا ملت جعفریہ کے لیے اس کا ثواب رسول فاتحہ کے لیے بخشے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.